السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
خیبر ایجنسی میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف فضائی کاروائی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں کمی نہیں ہوئی، پاکستان میں جبر سے مذہبی عقائد مسلط کرنے کا رجحان خطرناک ہے، ایچ آر سی پی کی سالانہ رپورٹ۔ میں ہوں اسلام آباد سے کامران حیدر، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
نریندر مودی نے ایک بڑا روڈ شو کر کے بنارس سے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، کابل کے ایک اسپتال میں ایک افغان سیکورٹی گارڈ نے فائرنگ کر کے 3 امریکی ڈاکٹروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ صدر باراک اوباما نے جاپان کے ساتھ امریکی دفاعی معاہدے کی تجدید کی ہے، اور یوکرین کے مشرقی علاقے میں پولیس نے سرکاری عمارت کا قبضہ بحال کروا لیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں جمعرات کو مشتبہ دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں پر سیکیورٹی فورسز کے جیٹ طیاروں سے فضائی حملوں میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حکومت اور پاکستانی طالبان کے درمیان فائر بندی ختم ہونے کے بعد پہلا فضائی حملہ ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مشتبہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس میں عسکری ذرائع کے مطابق کم از کم 16 شدت پسند مارے گئے۔ عسکری عہدیداروں کے مطابق جمعرات کی صبح فضائی کاروائی میں اسلام آباد کی سبزی منڈی میں بم دھماکے کے علاوہ چارسدہ اور پشاور کے مضافات میں پولیس پر حملوں میں ملوث شدت پسندوں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن آزاد ذرائع سے اس فضائی کاروائی میں ہونے والے جانی و مالی نقصان کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ جس علاقے میں جیٹ طیاروں سے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا وہاں تک میڈیا کو رسائی حاصل نہیں۔ گزشتہ 2 ماہ میں پہلی مرتبہ قبائلی علاقوں میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف فضائی کارروائی کی گئی۔ رواں ماہ کے اوائل میں وفاقی دارالحکومت کی سبزی منڈی میں رش کے اوقات میں بم دھماکے سے کم از کم 24 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ بم پھلوں کی ایک پیٹی میں چھپایا گیا تھا۔ اسی ہفتے پشاور کے مضافات اور اس کے کچھ گھنٹوں بعد چارسدہ میں پولیس کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 5 اہلکاروں سمیت 9 افراد ہلاک جبکہ لگ بھگ 30 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے تھے۔ کلدم تحریک طالبان پاکستان نے حکومت سے مذاکرات کی غرض سے 1 مارچ کو 1 ماہ کی فائر بندی کا اعلان کیا تھا، جس میں بعد ازاں 10 روز کی توسیع کر دی گئی، لیکن گزشتہ بدھ کو طالبان نے فائر بندی ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مذاکرات کے عمل میں شامل رہنا چاہتے ہیں۔ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف یہ تازہ فضائی کارروائی ایسے وقت کی گئی جب بدھ کی شام ہی وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کی قیادت میں حکومت کی مذاکراتی کمیٹی اور طالبان رابطہ کاروں کا ایک اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد طالبان کی رابطہ کمیٹی کے سربراہ مولانا سمیع الحق نے بتایا کہ جلد ہی طالبان شورا سے رابطہ کر کے طالبان اور حکومت کی مذاکراتی کمیٹیوں کے اجلاس کی راہ ہموار کی جائے گی۔ مولانا سمیع الحق کا کہنا تھا کہ کمیٹیوں کے مشترکہ اجلاس میں اعتماد سازی بڑھانے کے اقدامات کے فائر بندی میں توسیع کی بھی کوشش کی جائے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی کے ایک علاقے میں جمعرات کو ہونے والے ایک بم دھماکے میں پولیس کے ایک عہدیدار سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ ایک خودکش حملہ تھا۔ مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے علاقے پرانی سبزی منڈی میں ایک بم دھماکے میں پولیس افسر شفیق تنولی سمیت 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق یہ دھماکہ خودکش تھا، جس کا نشانہ معطل پولیس انسپکٹر شفیق تنولی تھے، جو جمعرات کی صبح اپنے کچھ رشتہ داروں کے ہمراہ ایک دکان میں بیٹھے تھے کہ خودکش حملہ آور نے وہاں دھماکہ کر دیا۔ پولیس افسر پیر محمد شاہ نے میڈیا کو بتایا،
تو ان آل جو ہے وہ 4 جو ڈیڈ باڈیز اس وقوع میں پہنچی ہیں ہاسپٹل، اور 2 انجرڈ ہیں، ان میں ایک پاسر بائے تھا جو ادھر ہی کہیں قریب رہتا ہے، دکان پہ جا رہا تھا، اور ایک ان کا گن مین ہے، لیکن دونوں جو زخمی ہیں وہ مائنر انجریز ہیں۔ ان کو عین شاہدین نے بتایا کہ ایک سر بھی ملا تھا جو کہ 17 سے 18 سالہ نوجوان کا ہے۔
کراچی پولیس کے سربراہ اے آئی جی شاہد حیات نے کہا،
ہم لوگ ان سے لڑ رہے ہیں، ہم ان کے بندے پکڑ رہے ہیں، وہ انکاؤنٹرز میں مارے جا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ آتے ہیں ہمیں بھی وہ ہٹ کرتے ہیں، دے ہیو دا کیپیسٹی۔ اب ان کی کیپیسٹی بالکل ختم تو نہیں ہوئی، بٹ دا تھنگ از کہ ہم نے کیا تو کپڑے جھاڑ کر گھروں کو چلے جائیں، یا ان سے لڑتے رہیں. ہم نے فیصلہ یہی کیا ہوا کہ جی ہم لڑیں گے.
شفیق تنولی پر پہلے بھی حملے ہوئے اور ایک بار وہ بم حملے میں زخمی بھی ہو گئے تھے. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
پاکستان میں انسانی حقوق کے ایک آزاد ادارے ایچ آر سی پی کی جانب سے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال پر جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال تشدد کے واقعات میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے، جبکہ درجنوں افراد کو غائب اور مسخ شدہ لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری رہا، اور خواتین کے ساتھ جنسی زیادتیوں کے 2500 سے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. اسلام آباد سے کامران حیدر نے یہ تفصیلی رپورٹ بھیجی ہے.
پاکستان میں انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم ایچ آر سی پی کا کہنا ہے کہ ملک میں حقوق کی خلاف ورزیوں میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ ایک بدلتا ہوا رجحان دیکھا جا رہا ہے کہ نواز شریف انتظامیہ سیکیورٹی کے نام پر سخت قانون سازی کو ترجیح دے رہی ہے، جس سے تنظیم کے عہدیداروں کے مطابق حقوق انسانی پر شدید دباؤ ہے. جمعرات کو جاری کردہ حقوق انسانی سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ میں تنظیم کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تشدد کے واقعات میں ہلاک ہوئے، جن میں دہشت گردی، فرقہ واریت اور مشتبہ افراد کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں بھی شامل ہیں. علاوہ ازیں 90 سے زائد امدادی اداروں کے کارکنوں کو حملے کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ اسی تعداد میں جبری گمشدگیوں کے واقعات بھی رپورٹ کیے گئے. ایچ آر سی پی کے مطابق 2013 میں 130 کے قریب مسخ شدہ لاشیں بھی ملی، جو کہ مشتبہ طور پر لاپتہ افراد کی تھی. تنظیم کے سینئر عہدیدار آئی اے رحمان کا وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا،
ابھی 6-8-10 مہینے میں لیکن اینٹی ٹیررزم ایکٹ آپ نے امینڈ کیا ہے، آپ نے پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس لگایا، اب اس کو اسمبلی میں دھکیل رہے ہیں. ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی کہ مثال کے طور پر پارلیمنٹ میں کتنے قانون بنے، اور کتنے قانون ریاست کے حق میں بنے، اور کتنے قانون عام آدمی کے بنے. آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے.
تاہم حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون اور انسانی حقوق کے رکن چودھری محمد اشرف نے مجوزہ قانون پر تنقید کو رد کرتے ہوئے کہا،
کئی جگہ کئی ملکوں میں جنگ لگ جاتی ہے، وہاں وہ ہیومن رائٹس جو ہیں ایمرجنسی لگا کر معطل کر دیتے ہیں. ہمارے ملک میں تو ہیومن رائٹس معطل نہیں ہے، تو جن کے قتل ہو رہے ہیں، جن کو بتھڑ کیا جا رہا ہے، جن فیملیز کو یتیم کیا جا رہا ہے، جن ماؤں کو، عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، ان کے بھی تو ہیومن رائٹس ہیں نا. آپ دیکھیے کراچی میں روز کتنے قتل ہوتے ہیں، اور یہ بلوچستان میں جو حالات ہیں آپ کے سامنے.
آئی اے رحمان کا کہنا تھا کہ ملک میں جبر سے مذہبی عقائد مسلط کرنے کا رجحان مذہبی ہم آہنگی کے لیے خطرناک ہے.
1948 میں بھی لوگوں نے کیچے نکال کے عورتوں کے بال کاٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ سال بسال بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں بڑا کنٹریبیوشن جو ہے جو ہمارے شمال میں جو شورش ہے، ملیٹنسی ہے، اور جو ہے ایکسٹریمزم ہے، اس کا بھی بڑا دخل ہے. اب وہ اس انتہا پہ پہنچ گئی ہے کہ جو مختلف سیکٹ ہیں اسلام کے، وہ ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے. ریلیجیوسٹی کے بڑھنے سے ریلیجن کو بہت نقصان پہنچا ہے. اسٹیٹ جب تک کہ معاملات میں بلیف میں دخل دے گی اور بلیف کی بنیاد پہ پریفرنسز کرے گی اور لوگوں کو ڈسکریمنیٹ کرے گی، یہ بڑھتی رہے گی.
ایچ آر سی پی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال صرف پنجاب میں 2500 سے زائد جنسی زیادتیوں کے کیس رپورٹ ہوئے، جبکہ ملک بھر میں 900 کے قریب خواتین نے خودکشیاں کی اور تقریباً اتنی ہی تعداد میں عزت کے نام پر قتل کا نشانہ بنی. معروف لکھاری اور انسانی حقوق کی کارکن فوزیہ سعید کہتی ہیں،
زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک کرائم ہوتا ہے جو اس کا وکٹم ہے وہ جسٹس نہیں لے سکتا تو ڈسلوژنمنٹ ہوتی ہے، مگر وہاں بات رکتی نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کو دھمکیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. ہماری اپنی تحقیق ہے کہ ریپ کے خاص طور پہ جو کیسز ہیں اس میں تقریباً 80-85% جو وکٹمز ہیں ان کو اپنا گھر چھوڑ کے گاؤں بدلنا پڑتا ہے، شہر بدلنا پڑتا ہے. سو یہ صرف کرمنل جسٹس سسٹم نہیں، یہ جو پورا ایک پولیٹیکل پاور بیس ہے جو ان کو پھر پورا بہت بری طرح سے مینیپولیٹ کرتا ہے، یہاں سے تنگ آ کے لوگ پھر جان دیتے ہیں.
ایچ آر سی پی نے گزشتہ سال ملک میں ہونے والے انتخابات اور اقتدار کی منتقلی کو پاکستان کے جمہوری نظام کے لیے مثبت اور اہم قدم گردانا. کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان اور افغانستان کے لیے خصوصی امریکی مندوب جیمس ٹابنز خطے کی صورتحال پر بات چیت کے سلسلے میں پاکستان کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے خارجہ امور اور قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز سے ملاقات کی. اس کی تفصیلات بتائیں گے اسلام آباد سے ناصر محمود اس رپورٹ میں.
پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی جیمز ٹوبنز اسلام آباد میں ہیں، جہاں انہوں نے جمعرات کو وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان اور بعض دیگر عہدیداروں سے ملاقات کی۔ جیمز ٹوبنز بدھ کو 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے تھے۔ وزارت داخلہ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی نمائندہ خصوصی اور چوہدری نثار کے درمیان ملاقات میں علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیان کے مطابق جیمز ٹوبنز نے کہا کہ علاقائی امن و استحکام میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے اور واشنگٹن اسلام آباد سے کثیر الجہتی اور طویل المدت تعلقات کے فروغ کے عزم پر قائم ہے۔ ادھر پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے جمعرات کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکی مندوب پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ تسنیم اسلم کا کہنا تھا کہ جیمز ٹوبنز اپنی موجودہ ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد تواتر سے پاکستان کا دورہ کرتے رہے ہیں اور گزشتہ سال جون اور دسمبر میں اسلام آباد کے دورے کے علاوہ جولائی 2013 میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے ہمراہ بھی اسلام آباد آئے تھے۔
ہی از آلسو دی فوکل پرسن فار پاکستان یو ایس ریلیشنز۔
ترجمان نے کہا کہ جیمز ٹوبنز پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کے فوکل پرسن بھی ہیں اور ان سے واشنگٹن میں پاکستانی سفیر مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ اس دورے کے دوران افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کا بھی موقع ملے گا۔ وزارت داخلہ کے ایک بیان کے مطابق جیمز ٹوبنز نے چوہدری نثار علی خان سے ملاقات میں یہ بھی کہا کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد کے حالات میں پاکستان کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ افغانستان میں ہونے والے حالیہ صدارتی انتخابات کے بعد امریکہ کے مندوب کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے، جس میں اب تک دیگر امور کے علاوہ افغانستان کی صورتحال پر بھی تفصیل سے بات چیت کی گئی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کی 3 نشستوں پر انتخابات کے دوران بھارت مخالف مظاہرین اور پولیس کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہونے اور کئی علاقوں میں الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل نے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
وزارت عظمیٰ کے لیے بی جے پی کے امیدوار نریندر مودی نے جمعرات کے روز وارانسی پارلیمانی حلقے سے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ ان کے ساتھ ان کے قریبی اور اتر پردیش میں بی جے پی کی انتخابی مہم کے انچارج امیت شاہ اور دوسرے لیڈر بھی تھے۔ اس موقع پر انہوں نے ایک بڑا روڈ شو کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے لیے بی جے پی کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ وہ بنارس ہندو یونیورسٹی سے کلیکٹریٹ تک ایک بڑے جلوس کے ساتھ گئے، جہاں ان کو 20 منٹ تک انتظار کرنا پڑا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے خطاب کیا اور سرزمین بنارس کو سلام کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہاں کے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ مودی نے اپنے مختصر بیان میں بنکروں کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ جس طرح انہوں نے گجرات میں پتنگ بنانے والوں کی مدد کی ہے، اسی طرح وہ بنارس میں بنکروں کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ بنارس میں بڑی تعداد میں مسلم بنکر آباد ہیں۔
میں اس دھرتی کو پرنام کرتا ہوں، یہاں کی پرمپرا کو پرنام کرتا ہوں۔ گنگا جمنا کی اس تہذیب کے لیے پرماتما مجھے شکتی دے، میں اس نگر کی سیوا کروں۔ میرے غریب بنکر بھائی ہو، کاشی کا سارے وشو میں اسپرچل کیپیٹل کے روپ میں ستھان بنے۔
مودی نے مزید کہا کہ یہاں آ کر ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے دریائے گنگا نے ان کو بلایا ہے اور وہ اپنی ماں کی گود میں آ گئے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے بنارس ہندو یونیورسٹی میں پنڈت مدن موہن مالویا کے مجسمے پر پھول چڑھائے اور پھر سردار پٹیل کی مورتی کو بھی مالا پہنائی۔ ان کے وہاں سے جانے کے بعد سماجوادی پارٹی کے کارکنوں نے مدن موہن مالویا کے مجسمے کی گنگا جل سے دھلائی کی۔ کانگریس نے الیکشن کمیشن سے مودی کے روڈ شو کی شکایت کی ہے اور ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس نے کہا کہ مودی کے روڈ شو کو ان علاقوں میں بھی ٹی وی پر دکھایا گیا جہاں چھٹے دور کی پولنگ ہو رہی ہے۔ کانگریس کے مطابق یہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ بی جے پی کی جانب سے کانگریس کی اس شکایت کے بارے میں ابھی کوئی بیان نہیں آیا ہے۔ نریندر مودی گجرات کے بڑودا سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ بنارس میں ان کا مقابلہ کانگریس کے اجے رائے اور عام آدمی پارٹی کے اروند کیجریوال سے ہے۔ وہاں آخری مرحلے میں 12 مئی کو پولنگ ہوگی۔ ادھر پارلیمانی انتخابات کے چھٹے مرحلے میں 11 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک علاقے میں 170 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ تشدد کے اکا دکا واقعات کو چھوڑ کر پولنگ تقریباً پرامن رہی۔ مغربی بنگال اور تمل ناڈو میں بھاری پولنگ ہوئی، جبکہ ممبئی میں پولنگ فیصد کم رہا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
صدر باراک اوباما نے جاپان کو یقین دلایا ہے کہ اگر چین متنازع جزائر پر قبضہ کرتا ہے تو امریکہ جاپان کے دفاع میں مدد سے متعلق اپنے معاہدے کی پاسداری کرے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی حد متعین نہیں کی جا رہی جس کے نتیجے میں امریکہ چین کی فورسز پر حملہ کرے گا۔ وائٹ ہاؤس کے نمائندے لوئس ریمیریس نے جو صدر اوباما کے ہمراہ سفر کر رہے ہیں بتایا کہ صدر اوباما اس دورے میں جاپانی رہنماؤں کو یقین دہانیاں کروانے آئے ہیں جسے سننے کے لیے وہ عرصے سے منتظر تھے۔ مشرقی بحیرہ چین میں جاپان کے زیر انتظام جزائر پر چین کی ملکیت کے دعوے سے بیجنگ اور ٹوکیو کے درمیان کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جاپان کے وزیراعظم شنزو ایبے کے ہمراہ پریس بریفنگ میں صدر اوباما کا کہنا تھا کہ امریکہ دہائیوں پرانے دفاعی معاہدے پر کاربند رہے گا۔ صدر اوباما نے کہا
The treaty between the United States and Japan preceded my birth, so obviously this isn't a red line that I'm drawing.
امریکہ اور جاپان کے درمیان یہ معاہدہ میری پیدائش کے وقت سے قائم ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ میں کوئی نئی حد مقرر نہیں کر رہا، بلکہ یہ اس معاہدے کی جو دو اتحادیوں کے درمیان قائم ہے کثیر انتظامی شرائط کے معیاری تشریح ہے، جس کے مطابق جاپان کے زیر انتظام علاقے بھی اس میں شامل ہیں۔ ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، کوئی نئی سرخ لکیر متعین نہیں کی گئی ہے، ہم محض اس معاہدے پر عمل کر رہے ہیں۔ ڈونیٹسک میں حکومت کی ان دو عمارتوں سے پرے جن پر روس نواز علیحدگی پسندوں نے قبضہ کر رکھا ہے، یوکرین کے اس مشرقی شہر میں زندگی معمول کے مطابق ہے، لیکن ڈونیٹسک سے وائس آف امریکہ کے برائن پیڈن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ وہاں کے بہت سے رہائشیوں کو تشویش ہے کہ یوکرین کا وہ فیصلہ جنہیں وہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں قرار دیتا ہے پورے خطے کو روس کے ساتھ فوجی تنازع میں مبتلا کر دیں گے۔ تفصیلات کے ساتھ مدثر منصر۔
ڈونیٹسک میں شہری انتظامیہ کی دو عمارتوں پر قبضے کے بعد روس نواز سرگرم کارکنوں نے سڑکوں پر کوئی ریلی نہیں نکالی۔ یولی سڈان ایک قریبی کافی شاپ میں کام کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اب ان کا کیفے معمول کے مطابق کاروبار میں واپس آ گیا ہے۔ جب ریلیاں نکلتی تھیں تو بڑی سڑک بند ہو جاتی تھی اور گاہک بھی نہیں ہوتے تھے، مگر شہر میں اب ہر طرف سکون ہے، لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں، موسم بھی اچھا ہے۔ بینک آف رشیا پر اب بھی یوکرین کا جھنڈا لہرا رہا ہے باوجود ان افواہوں کے کہ اس کی جگہ روسی جھنڈا لہرا دیا جائے گا۔ والدین تین پہیوں والی سائیکل کرائے پر لے کر بچوں کو کیف مخالف مظاہرین کے ایک چھوٹے سے گروپ کے قریب لینن اسکوائر میں نکل آئے ہیں۔ ایسے میں جب زندگی معمول پر آ گئی ہے، ڈونیٹس کے رہائشیوں کی تشویش موجود ہے اور وہ ان روس نواز علیحدگی پسندوں کے خلاف جنہوں نے حکومتی عمارتوں پر قبضہ کر رکھا ہے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے یوکرین کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں۔ ولادیمیر زوسیموف کہتے ہیں کہ حکومت کو مزید بات چیت کرنی چاہیے۔ یہ بہت بری بات ہے، آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اور یہ افسوسناک ہے، اور اگر ایسے میں مزید لوگ نشانہ بنیں گے تو یہ مزید افسوسناک ہوگا، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اب عمل کا وقت ہے، جیسا کہ وٹالی۔ خطے میں استحکام کے لیے اور زیادہ فیصلہ کن اقدامات کی ضرورت ہے، یہ صرف میرا خیال نہیں بلکہ ڈونیٹس کے رہائشیوں کی اکثریت کا نقطہ نظر ہے، جو ہو رہا ہے ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ لیکن ڈونیٹسک میں بہت لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ تنازع ختم ہو جائے اور زندگی معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس وقت تقریباً 40,000 روسی فوجی بالکل یوکرین کی سرحد کے پار متعین ہیں، لیکن جیسا کہ وائس آف امریکہ کے سینئر نامہ نگار آندرے دی نیسنیرا نے واشنگٹن سے بتایا ہے کہ ایسی علامات بھی ہیں کہ کچھ روسی فوجی پہلے ہی سرحد پار یوکرین کی مدد میں موجود ہیں۔ تفصیلات قمر عباس جعفری سے۔
مغربی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر روسی صدر پیوٹن حکم دیتے ہیں تو یوکرین کی سرحد کے ساتھ متعین روسی فوجی دستے یوکرین پر حملے کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن امریکی بحریہ کے وار کالج میں انٹیلیجنس کے ایک ماہر جان شنڈلر کہتے ہیں کہ ایک تصادم تو پہلے ہی جاری ہے جسے وہ ایک خصوصی جنگ کہتے ہیں۔
That is a strategy for using power in a somewhat covert or clandestine manner, espionage, subversion, even terrorism in a way that is not fully transparent.
یہ خفیہ طور پر طاقت کے استعمال کی حکمت عملی ہے، جاسوسی، تخریب کاری، یہاں تک کہ دہشت گردی، ایک طرح سے یہ پوری طرح شفاف نہیں ہے، اور یہی وہ کچھ ہے جو روسی اس وقت مشرقی یوکرین میں کر رہے ہیں۔ یہی وہ کچھ پہلے کرائمیا میں کر چکے ہیں اور یہی کچھ انہوں نے 2008 میں جارجیا میں کیا تھا جو ان کی بڑی فوجی مداخلت پر منتج ہوا۔ یہ تھے انٹیلیجنس کے ایک ماہر۔ گزشتہ ماہ کرائمیا پر قبضے سے قبل روس کی حامی ملیشیا نے جزیرہ نما پر حکومتی عمارت پر قبضہ کر لیا تھا اور ماسکو سے مدد طلب کی تھی۔ روسی فوج حکام نے مسلح نقاب پوشوں سے کسی تعلق سے انکار کر دیا تھا۔ کیئر جائلز آکسفورڈ انگلینڈ میں کانفلکٹ ریسرچ سینٹر کے سربراہ ہیں۔ یہ تنظیم روسی فوج پر نظر رکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ روسی سپاہی اس وقت جزیرہ نما پر موجود تھے، ہر چند کہ انہیں نامعلوم رکھنے کی کوشش کی گئی۔ ان کے الفاظ،
unit patches and so on from the uniforms, but they were not all particularly careful about that, so some still had, for example, name tags attached to their body armor.
انہوں نے ان کی وردیوں پر سے یونٹ وغیرہ کے تمام نشان ہٹا لیے تھے، لیکن وہ خاص طور پر اس سلسلے میں محتاط نہ تھے۔ چنانچہ بعض کے کپڑوں پر نشانات باقی رہ گئے تھے، مثلا ناموں کی چھوٹی سی تختی لگی رہ گئی تھی، اور روسی سوشل میڈیا پر تلاش سے آپ پتہ چلا سکتے تھے کہ ان کا تعلق کس یونٹ سے ہے، بلکہ یہ تک پتہ چلا سکتے تھے کہ وہ فروری کے اختتام پر کرائمیا کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اور اب جبکہ کرائمیا روسی ہاتھوں میں ہے تو توجہ کا مرکز روسی بولنے والوں کی اکثریت کے علاقے مشرقی یوکرین پر ہے۔ روسی عہدیدار ایک بار پھر تردید کر رہے ہیں کہ روسی فوجی یوکرین میں ہیں، لیکن کیئر جائلز کہتے ہیں کہ ان کی موجودگی کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور امریکی بحریہ کے وار کالج کے جان شنڈلر کہتے ہیں کہ روسی فوجیں یوکرین میں کچھ عرصے سے ہیں۔ ان کے الفاظ،
For weeks there have been GRU, that is a Russian military intelligence special operators, roaming around eastern Ukraine and also southern Ukraine. Some of them have been caught in the Odessa area as well. These are, you know, relatively small
ہفتوں سے روسی ملٹری انٹیلیجنس گرو کے خصوصی اہلکار مشرقی یوکرین اور جنوبی یوکرین میں پھر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ اوڈیسا کے خطے میں پکڑے بھی گئے ہیں۔ یہ نسبتاً چھوٹے گروپ ہیں، ہر گروپ میں 10, 20, or 30 لوگ ہوتے ہیں۔ وہ مقامی حمایتی بڑھاتے ہیں، رقم اور بندوقیں تقسیم کرتے ہیں۔ یہی کام گرو کر رہی ہے، وہ یہ کام بہت اچھی طرح کرتے ہیں۔ شنلر اور جائلز دونوں کہتے ہیں کہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اسپیشل فورسز جو کرائمیا میں تھیں اب مشرقی یوکرین میں ہیں۔ اور شنلر کہتے ہیں کہ روس کی خفیہ فوجی کارروائیاں صدر پوٹن کے تحت بڑھ گئی ہیں، جو سابق سوویت کے جی بی کے ایک ایجنٹ تھے۔ اور شنلر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات نہیں سمجھتے تو پھر آپ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ آج کے دور میں کرملن کس طرح کام کرتا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
گزشتہ 5 سال کے دوران جب سے صدر براک اوباما نے منصب صدارت سنبھالا ہے، امریکہ نے 2 ملین غیر قانونی تارکین وطن کو واپس ان کے وطن بھیجا ہے۔ چند امریکیوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ تارکین وطن سے متعلق قوانین کو نافذ کرنے میں بہت جارحانہ رویہ رکھتی ہے، تاہم دیگر افراد کے نزدیک انتظامیہ اتنی جارحانہ نہیں جتنی اس سے ہونا چاہیے۔ اس بارے میں کینٹ کلائن کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
امریکن امیگریشن لائرز ایسوسی ایشن کے گریگ چین کا کہنا ہے کہ اوباما انتظامیہ ریکارڈ تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیج رہی ہے۔ گریگ کہتے ہیں،
Those numbers under both President Bush and Obama have increased steadily in the past decade and are currently at a real high point.
گزشتہ ایک عشرے کے دوران بش اور اوباما دونوں صدور کے دور میں ان اعداد و شمار میں بتدریج اضافہ ہوا ہے اور اس وقت یہ بلند ترین سطح پر ہے۔ اس لیے مجموعی طور پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انتظامیہ اپنی کاوشوں میں خاصی جارحانہ ہے۔ تاہم سینٹر فار امیگریشن اسٹڈیز کے جان فیری کہتے ہیں کہ بے دخلی کی مجموعی تعداد کم ہے۔ جان کا کہنا ہے،
What we need to see is a serious commitment to immigration enforcement. We need to see deportation numbers actually going up.
ہمیں امیگریشن کے نفاذ میں سنجیدگی کی ضرورت ہے، اور جیسا کہ اب ہے ہمیں تارکین وطن کو واپس بھیجنے کے اعداد و شمار میں کمی کی بجائے اضافے کی ضرورت ہے۔ لیکن وائٹ ہاؤس ابھی تک امیگریشن قوانین کے اطلاق میں سنجیدہ دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن ایک جیسے اعداد و شمار اتنے مختلف کیسے نظر آ سکتے ہیں؟ اس کی وجہ بقول حکومت واپس بھیجنے اور بے دخلی میں فرق ہے۔ سرحد پر پکڑے جانے والے تارکین وطن جنہیں واپس روانہ کیا جاتا ہے واپس بھیجنے کا عمل کہلاتا ہے، اور اس میں گزشتہ ایک عشرے کے دوران زبردست اضافہ ہوا ہے۔ اسی دوران جسے بے دخلی کہتے ہیں، یعنی وہ تارکین وطن جنہیں سرکاری طور پر بے دخل کیا جاتا ہے اور ان کی واپسی پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے، ان کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ تاہم جون فیری کہتے ہیں کہ واپس بھیجے جانے والے اور بے دخل ہونے والے دونوں کی مشترکہ تعداد میں کمی ہوئی ہے۔ جون کا کہنا ہے،
So if you're looking at this idea of removals, which is a type of deportation, the numbers do
appear to be going up slightly. اور اگر آپ واپس بھیجے جانے کو دیکھتے ہیں جو ایک طرح کی بے دخلی ہی ہے، تو ان اعداد و شمار میں بظاہر تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، لیکن اگر آپ مجموعی بے دخلی کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں جو سرحد کے آس پاس وقوع پذیر ہوتا ہے اور جس میں واپس بھیجنا اور بے دخل کرنا دونوں شامل ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ تعداد میں واقعی کمی ہوئی ہے۔ لیکن گریگ چین کا کہنا ہے کہ حکومت غیر قانونی تارکین وطن کے ساتھ اب بھی سختی برت رہی ہے۔ گریگ کہتے ہیں،
The thing to recognize is that President Obama has increased the border presence.
اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صدر اوباما نے سرحد پر چوکسی میں اضافہ کیا ہے اور انہوں نے حقیقی نتائج حاصل کیے ہیں، یعنی سرحد پر پکڑے جانے اور ملک سے واپس بھیجے جانے میں سختی کر کے بے دخلی کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ تاہم طویل عرصے سے امیگریشن مقدمات کی پیروی کرنے والے وکیل ٹام ہینز کا کہنا ہے کہ امیگریشن سے متعلق عدالتوں میں بے دخلی کے نئے مقدمات کم تعداد میں دائر کیے جا رہے ہیں، اور ان عدالتوں میں دائر کیے جانے والے مقدمات کی تعداد ان کی استعداد سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اسی دوران قوانین کے نفاذ میں کمی یا اضافے کی ضرورت پر بحث ممکنہ طور پر امریکی امیگریشن نظام میں اصلاحات سے متعلق قانون سازی کی شکل تشکیل دے گی، اور یہ بحث نومبر میں ہونے والے کانگریس کے انتخابات پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اپریل میں ریلیز ہونے والی نئی بالی ووڈ فلمیں، تفصیلات فکر و فن میں۔
دیکھا ہے تجھ کو جب سے، ہائے میں تو ہل گیا، لگتا ہے میرے سینے سے دل نکل گیا۔
رواما یعنی اپریل اپنے ساتھ کئی بڑے بینر اور شہ سرخیوں میں رہنے والی فلمیں لے کر آیا ہے۔ ان میں سے کئی فلموں کا تو لوگوں کو بے صبری سے انتظار ہے۔ میں تیرا ہیرو،
کدھر ہے یہ تیرا ہیرو، ادھر ہے تیرا دھیان، کدھر ہے یہ تیرا ہیرو، ادھر ہے تیرا دھیان، کدھر ہے تیرا ہیرو، ادھر ہے تو پلٹ۔
4 اپریل کو ریلیز ہونے والی فلم کا نام ہے میں تیرا ہیرو۔ یہ ایک تیلگو فلم کا ریمیک ہے۔ اس کے ڈائریکٹر ہیں ڈیوڈ دھون، اور ہیرو کا رول ادا کیا ہے ان کے بیٹے ورن دھون نے۔ جل جل بھی 4 اپریل ہی کو ریلیز کی گئی۔ گریش ملک کی ڈائریکٹ کردہ جل کی کہانی ایسے تیراک کے گرد گھومتی ہے جو رن آف کچھ کے کنارے آباد اپنے گاؤں میں خوشحالی لانے کی خواہش کرتا ہے۔ بھوت ناتھ ریٹرنز۔
اچھا تو آپ ہیں بھوت ناتھ؟
ہنس رہا ہے سر، سب لوگ مجھ پر۔
موقع بھی تو آپ ہی نے دیا ہے۔
وہ بچہ مجھے دیکھ سکتا تھا، اس میں میرا کیا فالٹ ہے؟
ڈرانا آپ کو چاہیے تھا۔
کچھ کیجیے سر، اٹس گیٹنگ ویری ایمبیرسنگ۔
تو مجھے دیکھ سکتا؟
آگے گلاب جامن نہیں،
میں بھوت ہوں،
تو میں چھڑے دوں، ہری بنے گا۔
سن 2008 میں بنی فلم بھوت ناتھ کا سیکوئل بھوت ناتھ ریٹرنز کی ریلیز ڈیٹ ہے 11 اپریل۔ نتیش تیواڑی کی ڈائریکشن میں بنائے گئے سیکوئل میں بھی امیتابھ بچن مرکزی کردار میں نظر آئیں گے۔ ٹو اسٹیٹس۔
کرش
ارجن کپور اور عالیہ بھٹ کی فلم ٹو اسٹیٹس کا ان دونوں کے پرستار بہت بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، اور اب ان کی انتظار کی گھڑیاں بس ختم ہونے ہی کو ہیں، کیونکہ فلم 18 اپریل کو ریلیز ہونے والی ہے۔ ریوالور رانی۔
بول رہی ہے پائل سنم۔
کوئن کی کامیابی سے بے انتہا خوش کنگنا رناوت کے فلم ریوالور رانی 25 اپریل کو ریلیز ہوگی۔ اس فلم کے ہیرو ہوں گے ویر داس اور اسے ڈائریکٹ کیا ہے سائیں کبیر نے۔ کانچی،
تو جلتی ہے نا، تو مت آئے گھر میرے کمپاؤنڈ میں، سیکھنا ہے تو سیکھ، نہیں تو جائے یہاں سے۔
ہاں ہاں نہیں آؤں گی۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں جمعرات کو مشتبہ دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں پر سیکورٹی فورسز کے جیٹ طیاروں سے فضائی حملوں میں کم از کم 37 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے۔ یہ حکومت اور پاکستانی طالبان کے درمیان فائر بندی ختم ہونے کے بعد پہلا فضائی حملہ ہے۔ وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ملک کی سیاسی اور فوجی قیادت ایک صفحے پر ہے۔ انہوں نے جمعرات کے روز گوادر میں ایک تقریب میں اپنی تقریر کے دوران مسائل کے حل اور اقتصادی ترقی کے لیے مل جل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی و سلامتی کے لیے سیاسی و فوجی قیادت متفقہ اور مشترکہ طور پر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جمعرات کو بلوچستان کے علاقے گوادر کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ تمام ریاستی ادارے اور حکومت مل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے اور اس پر سب میں اتفاق پایا جاتا ہے۔
میرے دائیں جانب چیف منسٹر ہیں، اس جانب چیف آرمی سٹاف ہیں۔ پاکستان کی ترقی و تعمیر کے لیے، پاکستان کو سیکیور بنانے کے لیے، پاکستان کو ایک پرامن ملک بنانے کے لیے ہم سب آج ایک ہی میز پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر پاکستان کو پاکستان کی مشکلات سے باہر نکالیں۔
ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب حالیہ دنوں میں حکومت اور فوج کے درمیان تناؤ کی قیاس آرائیاں کی جاتی رہی ہیں۔ وزیراعظم کے دورے کے موقع پر فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی موجود تھے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی ترقی اور یہاں امن و امان کے قیام کے لیے بھی بھرپور معاونت فراہم کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ گوادر میں جس رفتار سے ترقی ہونی چاہیے تھی وہ دیکھنے میں نہیں آئی، لیکن ان کے بقول اس کے لیے وزارت ترقی و منصوبہ بندی کو سفارشات اور لائحہ عمل تیار کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ گوادر کی بندرگاہ پر وہ تمام لوازمات موجود ہیں جن سے یہ بین الاقوامی سطح کی ایک فری فورٹ بن سکے۔
گوادر کے لیے بہت وسیع پلان ہے، اور یہاں پر ایک نیا سٹیٹ آف دی آرٹ ایئرپورٹ ہوگا، پورٹ بہت ڈیولپ ہوگی، یہاں پر ترقیاتی منصوبے آئیں گے، انٹرنیشنل کنسلٹنٹ جو ہے ان کو ہائر کیا جائے گا، اور ان کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ایک بہت بڑا منصوبہ بنائیں گے گوادر کے لیے، انہی لائنز پر جس طرح سے دبئی، سنگاپور یا ہانگ کانگ ہے۔
گوادر کی بندرگاہ پر جزوی طور پر تجارتی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں، اور حکام یہ کہہ چکے ہیں کہ آئندہ چند ماہ یہاں مکمل طور پر کام شروع ہو جائے گا۔ حکام اس امید کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ گوادر پر پوری طرح سے تجارتی سرگرمیاں شروع ہونے سے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے سینکڑوں مواقع پیدا ہوں گے، جس سے بلوچستان کی پسماندگی کو ختم کرنے میں خاصی مدد ملے گی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
لاہور میں 3 روزہ ساؤتھ ایشیا لیبر کانفرنس جاری ہے، جس میں سارک ممالک سمیت ILO، یورپی یونین، چین اور ترکی کے وفود بھی شریک ہیں۔ کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے امیر اور غریب کے درمیان حائل فاصلوں کو کم کرنے کے اقدامات پر زور دیا۔ لاہور سے رپورٹ دی ہے افضل رحمان نے۔
بدھ کے روز لاہور میں شروع ہونے والی 3 روزہ اس ساؤتھ ایشیا لیبر کانفرنس کے منتظمین نے بتایا ہے کہ سارک سے تعلق رکھنے والے 8 ملکوں میں سے سری لنکا اور بنگلہ دیش کے وفود کی نمائندگی وزارتی سطح پر ہے، جبکہ دیگر سارک ملکوں سے اعلی سطح کے عہدیدار اس کانفرنس میں شریک ہیں۔ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد کانفرنس کی ترجمان کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ محنت کشوں کے مسائل حل کیے جائیں اور جنوبی ایشیا کے علاقے میں محنت کشوں کے حوالے سے موجود مختلف امور کا جائزہ لے کر اس ضمن میں ایک مشترکہ لائحہ عمل بنایا جائے، تاکہ آنے والے وقت میں اس مشترکہ لائحہ عمل پر مبنی پالیسی بن سکے۔ کانفرنس ترجمان کا کہنا تھا کہ محنت کشوں کی بین الاقوامی تنظیم آئی ایل او اور یورپی یونین کے علاوہ چین اور ترکی سے تعلق رکھنے والے مبصرین بھی اس کانفرنس میں شریک ہیں، جبکہ مقامی طور پر چاروں صوبوں کے وزرائے محنت بھی یہاں موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے اس کانفرنس کا افتتاح کیا۔ انہوں نے معاشرے میں غریب اور امیر کا فرق کم کرنے پر زور دیا۔
کس طرح ممکن ہے بڑوں کے بچے اور بچیاں وہ اعلیٰ تعلیم سے وہ آراستہ پراستہ ہوں، اور پاکستان میں میرے بچے یا باہر ہمارے بچے وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور ایک غریب مزدور کا بچہ اور ایک یتیم وہ پاکستان میں عام تعلیم نہ حاصل کر سکے، عام اس کو علاج معالجہ نہ مل سکے، سکل ٹریننگ نہ ہو سکے، تو ایسا معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، ایسا معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔
ساؤتھ ایشیا لیبر کانفرنس کی ترجمان ہنا پرویز نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تین روز کے دوران اس کانفرنس کے ٹیکنیکل سیشنز، پلینری سیشنز اور وزارتی سطح کے سیشنز میں 7 اہم موضوعات زیر بحث آئیں گے، جن میں لیبر لاز، محنت کشوں کی صحت اور حفاظت، ویمن اور چائلڈ لیبر اور لیبر مارکیٹ انفارمیشن کے موضوعات بھی شامل ہیں۔ اس کانفرنس کی افادیت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہنا پرویز نے کہا،
اس کا فائدہ سب سے اہم تو یہ ہوگا کہ یہاں پہ جتنے بھی لیبر کے لاز ہیں ہم ان کو انٹرنیشنل کمپلائنس پاکستان اس کو اچیو کرنے میں ہماری مدد ملے گی، جیسے ہمارے آئی ایل او اور ای یو جو ہمارے کو پارٹنرز ہیں وہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح ہم مزید انٹرنیشنل لیبر کمپلائنسز کو فالو کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی جو لیبر لاز ہیں وہ کس طرح اس کے مطابق ڈیولپ ہو سکتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی وہ لیبر ویلفیئر کی طرف ہی جائے گا سارا سلسلہ۔
ہنا پرویز کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں 80 سے زیادہ غیر ملکی مندوبین اور 150 سے زیادہ ملکی مندوبین شریک ہیں، اور یہ کہ آخری روز اس 3 روزہ کانفرنس میں طے پانے والے امور سے متعلق ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوگا۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
بھارت کی ممتاز مسلمان پارٹی جمعیت علماء ہند کے رہنما محمود مدنی آج کل خبروں میں ہیں۔ ان کے اس بیان نے خاصی سیاسی ہلچل مچا دی ہے کہ نریندر مودی نے کچھ سال پہلے ٹوپی پہننے سے انکار کر کے غلط نہیں کیا۔ وہ پہلے مسلمان رہنما ہیں جنہوں نے مودی کی طرف داری کی ہے۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا اور مسلمان مودی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس بارے میں ہمارے ساتھی دیپک دھوبال نے ان سے دہلی میں بات چیت کی، جو ہم اس وقت آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔
ایک بات اخباروں میں اور میڈیا میں بہت زیادہ آئی پچھلے دنوں میں، اور ہم جاننا چاہتے ہیں کیا وہ صحیح ہے، اس میں اس طریقے کا ایک امپریشن بنا کہ مولانا محمود مدنی نریندر مودی کے پکش میں رہے یا ان کے ساتھ، ان کا وہ ساتھ دے رہے ہیں۔
یہ تو اصل تو کہانی میڈیا کی بنائی ہوئی ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ٹوپی کا معاملہ تھا، تو میں نے کہا بھائی ٹوپی ایشو نہیں ہے، بالکل پہنے نہ پہنے، نہیں پہنتے بالکل، جیسے میں تلک نہیں لگاتا ایسی وہ ٹوپی نہیں پہنتے۔ اس کو انہوں نے مودی صاحب کے پکش میں بتا دیا، حالانکہ اس کے دو پارٹ ہیں، میں نے اسی لیے کلیئر کر دیا، اس کے دو پارٹ ہیں، ایک پارٹ ہے ٹوپی پہننا، ایک پارٹ ہے مودی صاحب۔ تو میں تو سارے پولیٹیکل لیڈر سے کہتا ہوں کسی کو ٹوپی نہیں پہننی چاہیے، کیوں ٹوپی پہنتے ہیں آپ، کون سمبولک چیز ہے آپ سے کرنے کو کہتا ہے، آپ کام کیجئے، انصاف کیجئے، لوگوں کو جسٹس دیجئے، ایکول اپرچونیٹی دیجئے، اور سب کو ایک آنکھ سے دیکھیے۔ کہ لوگ یہ میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نریندر مودی کو سپورٹ کر رہا ہوں اس ایشو پر، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک میرا فلسفی ہے، میری سوچ ہے کہ کسی کو بھی سمبولک کام نہیں کرنا چاہیے۔
ایک بات کہی جا رہی ہے اور کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم بنتے ہیں تو دیش بکھر جائے گا، ایک لائن ہے جو کراس ہو جائے گی، آپ کا کیا کہنا ہے؟
دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر بنیں گے یا نہیں، یہ بھی ایک صاف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہنے والے لوگ تو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، میں ایسا کچھ نہیں سمجھتا، بہت مضبوط دیش ہے یہ، کوئی آئے اور کوئی جائے کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔
کیا بھارت کے مسلمان اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں کہ مودی وزیر اعظم بن جائیں گے؟
صرف مسلمان کی بات نہیں ہے، بلکہ لائک مائنڈیڈ لوگ جو ہیں اس کنٹری میں، ان کی میجورٹی اس بات کو سوچتی ہے کہ ان کے آنے سے فائدہ ہونے کا چانس کم ہے، نقصان ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ تو اسی لحاظ سے مسلمان بھی سوچتا ہے، اور کیونکہ مسلمان ٹارگٹ ہوا ہے اور وہ یہ فیل کرتا ہے کہ انصاف نہیں ملا ہے، تو اس کو تھوڑا زیادہ وہ वोकल है, थोड़ा नज़र आता है।
ये बताइएगा कि जब आपने कहा कि उसको लगता है कि इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन भारत की जो अदालतें हैं उन्होंने मोदी को क्लीन चिट दी हुई है, आपको लगता है कि मोदी कहीं ना कहीं गुनाहगार हैं?
वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी, इखलाकी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? देखिए, दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक ये कि आदमी ने खुद से कोई काम किया हो या करवाया हो, दूसरा होता है करने से रोकने की कोशिश नहीं की या सफल कोशिश नहीं की, और तीसरा है कोशिश भी करी, नहीं रुका और ईमानदारी से कोशिश करी, तब भी ये माना जाएगा। नाकर्दगी हम लोग उर्दू में कहते हैं, इनएफिशिएंसी का तो जिम्मेदारी आपके ऊपर है ही है, आपने एफिशिएंटली उसको डील नहीं किया, तो ये मिनिमम है। इखलाकी जिम्मेदारी तो हर हाल में उनके ऊपर आती है, उनका कैबिनेट मिनिस्टर उनकी कैबिनेट में बैठा है और सब काम कर रहा है, वो तो कोर्ट से बिल्कुल साबित हो। तो इसलिए ये काफ़ी ट्रिकी है ये मामला। ये कहना कि कोर्ट से उनको सब क्लीन चिट मिल गई, ये ठीक नहीं है। एक केस में जो जकिया जाफरी, एहसान जाफरी वाला केस है, उसमें कोर्ट ने टेक्निकल रीजंस से उनकी, जकिया जाफरी की बात को मानने से इनकार कर दिया।
अच्छा, ये बताइए, मुसलमानों के जो मसाइल हैं इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर, क्या आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी, चलिए नरेंद्र मोदी की तो बात अलग है, लेकिन और पॉलिटिकल पार्टी उसकी तरफ ध्यान दे रही हैं?
नहीं, तकरीबन सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लोगों के साथ इंसाफ का मामला नहीं किया। जनरली सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, सब लोगों को शिकायतें हैं, सब ऊब चुके हैं इससे।
अच्छा मंदी साहब, ये बताइए कि क्या किसी भी सूरत में क्या ऐसा हो सकता है कि नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म बनना देश के मुसलमानों के लिए अच्छा हो सकता है?
ये अभी नहीं कहा जा सकता, बहुत अर्ली है इसको कहना, क्योंकि अभी ये नहीं मालूम कि बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं है, ऐसा लगता है कि कुछ बहुत फ़ायदा होने का तो कोई चांस है नहीं। और जहाँ तक लोग ख़तरा समझते हैं, तो मैं तो ख़तरा नहीं समझता, ना ये देश टूटेगा, ना झुकेगा, ना बिखरेगा, ना इस देश का कोई नुकसान होगा, कोई आए और कोई जाए, आते रहेंगे जाते रहेंगे।
मनी साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया।
काबुल के एक अस्पताल में एक अफगान सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके 3 अमरीकी डॉक्टरों को हलाक कर दिया। अफगानिस्तान में गैर मुल्कियों पर यह ताज़ा तरीन हमला है। जुमेरात के रोज जिस अस्पताल में यह वाकया पेश आया, वह अमरीका में कायम ईसाई फलाही इदारे क्योर इंटरनेशनल के जेर एहतमाम चलाया जाता था। ट्विटर पर एक मुख्तसर पैगाम में अमरीकी सफारतखाने ने इंतहाई अफसोस के साथ ऐलान किया कि क्योर अस्पताल पर हमले में 3 अमरीकी हलाक हो गए हैं। अफगान अहदेदारों ने कहा कि चौथा अमरीकी जख्मी है और हलाक होने वालों में से 2 अमरीकी बाप बेटा थे जो हमले के वक्त अस्पताल का दौरा कर रहे थे। हमलावर को एक दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने इत्तलात के मुताबिक गोली मारकर जख्मी कर दिया। अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान सादिक सिद्दीकी ने कहा कि मुशतबा शख्स पुलिस की हिरासत में है और तहकीकात जारी है। अमरीकी फौज का छाता बरदार दस्ता अपने पोलैंड के साथियों से मिलकर मुश्तरका मशकें कर रहा है, जबकि 3 बाल्टिक रियासतों में मजीद फौजी कंपनियां तैनात की गई हैं, जिनके बारे में पेंटागन के एक तर्जमान का कहना है कि ये यूरोप में अमरीका की वाबस्तगी का एक पुरज़म मुजाहरा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के विक्टर बीटर की एक रिपोर्ट, मदीहान वर्किजाबानी।
किर्बी का कहना है कि यूक्रेन के मामले पर कशीदगी की रोशनी में 173वीं एयरबॉर्न ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के तकरीबन 150 अरकान जो इस वक्त इटली में हैं, मशरकी यूरोप में अमरीका की फौजी मौजूदगी का हिस्सा होंगे।
दिस न्यू एक्सरसाइज इज द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेंडेड यूएस लैंड फोर्स ट्रेनिंग एक्टिविटीज।
ये मशक पोलैंड और बाल्टिक के इलाके में अमरीका की जमीनी फौज की तरबियती सरगर्मियों के सिलसिले की पहली कड़ी है। ये तरबियत आइंदा चंद महीनों में और उसके बाद भी जारी रहेगी। 173वीं ब्रिगेड से मजीद कंपनियां आने वाले दिनों में लिथुएनिया, लैटविया और एस्टोनिया जाएंगी और ऐसी ही मशकों में हिस्सा लेंगी। इब्तदाई मरहले में तकरीबन 600 फौजी हिस्सा लेंगे। उनका कहना है कि मजीद फौजी बाद में तैनात किए जाएंगे और ये सिलसिला 1 साल या इससे ज्यादा अरसे तक चलता रहेगा। तर्जुमान का कहना है कि अमरीका अपने नेटो इत्तेहादियों से सलाह मशवरा कर रहा है और फौज की तादाद और नौयत में तौसी भी की जा सकती है। इस सवाल के जवाब में कि क्या यूक्रेन के बहरान की वजह से इस फौजी सरगर्मी में तेजी पैदा की गई है, उनका कहना था,
सिंस रशियाज अग्रेशन इन यूक्रेन वी हैव बीन कांस्टेंटली लुकिंग एट वेज टू रीअश्योर एलाइज एंड पार्टनर्स एंड दीज एक्सरसाइजेस देयर टू पॉइंट्स, वन देयर बायलैटरल।
यूक्रेन में रूस की जारियत के बाद से हम मुस्तकिल ऐसे तरीकों पर गौर करते रहे हैं जिनसे अपने इत्तेहादियों और शराकत दारों को यकीन दहानी कराई जा सके, और ये मशकें दो तरफा हैं। یہ مشقیں امریکہ اور متعلقہ ممالک کے درمیان ہیں، یہ نیٹو کی مشق نہیں ہے اور یہ ضرورت کے تحت کی جا رہی ہیں۔ کربی کا کہنا ہے کہ یہ مشقیں جبکہ یوکرین میں کشیدگی کی وجہ سے کی جا رہی ہیں۔ متعلقہ امریکی یونٹ ماضی میں بھی چاروں یورپی ملکوں کے ساتھ کام کرتا رہا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان مشقوں کا پیغام واضح ہے اور وہ یہ کہ ہم چاروں ممالک کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ نیٹو کی شق 5 کے تحت امریکہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سنجیدہ ہے، گرچہ یہ مشقیں نیٹو کی مشقیں نہیں ہیں۔ اگر ماسکو کو کوئی پیغام جاتا ہے تو وہ وہی سیدھا پیغام ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو یورپی بر اعظم کے حوالے سے نہایت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ کربی کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین اور یورپ کو استحکام سے ہمکنار کرنے اور صورتحال کی سنگینی کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر روس یوکرین کی سرحدوں سے اپنی افواج ہٹا لے اور یوکرین کے اقتدار اعلیٰ کے احترام کے لیے ٹھوس اقدامات کرے تو یہ بات مددگار ثابت ہوگی۔ مدیحہ انفر، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
یوکرین کے وزیر داخلہ آرسینی ایووکوف نے کہا ہے کہ پولیس نے مشرقی شہر ماریوپول کے سٹی ہال سے روس نواز علیحدگی پسندوں کو نکال باہر کیا ہے۔ ایووکوف نے جمعرات کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک پر اپنے پیغام میں کہا کہ شہری حکومت کے حکام اب اپنے کام پر جانے کے لیے آزاد ہیں۔ انہوں نے عمارت کا قبضہ چھڑوانے جانے کی اس تفصیلات فراہم نہیں کی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یوکرین کی فورسز نے آرسیمیتسک کے علاقے میں مسلح علیحدگی پسندوں کے ایک حملے کو ناکام بنا دیا اور اس دوران ایک اہلکار زخمی ہوا۔ اس اثر میں صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ یوکرین میں بحران کم کرنے کے لیے روس جنیوا معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہا اور انہیں امید ہے کہ روس اس سے متعلق کوئی تعاون کرے گا۔ ٹوکیو میں جاپانی وزیر اعظم شنزو ایبے کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے روس پر سخت تعزیرات کے امکانات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو نے عقل مندانہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ صدر اوباما کا کہنا تھا کہ یوکرین گزشتہ ہفتے جنیوا میں طے شدہ اقوام اقدام پر عمل درآمد کر رہا ہے جن میں روس کے ان حمایت یافتہ مسلح علیحدگی پسندوں کو عام معافی دینا بھی شامل ہے جنہوں نے مشرقی یوکرین میں سرکاری عمارات پر قبضہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے روس پر زور دیا کہ وہ ان اقدامات پر عمل درآمد کرے جن میں جنیوا میں اس نے رضامندی ظاہر کی تھی۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو جمعرات کے روز اپنی سیکیورٹی کابینہ سے اس صورتحال سے نمٹنے پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں جو فلسطینی حریفوں فتح اور حماس کے ایک متحدہ حکومت کے قیام کے اعلان سے پیدا ہوئی ہیں۔ مسٹر نیتن یاہو نے بدھ کے روز اس معاہدے پر تنقید کی اور کہا کہ فلسطینی صدر محمود عباس جو فتح کی نمائندگی کرتے ہیں امن مذاکرات کے جاری سلسلے میں پیچیدگی پیدا کر رہے ہیں۔ بدھ کو واشنگٹن میں معمول کی پریس کانفرنس کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان جین ساکی نے دونوں فلسطینی گروپوں کے درمیان معاہدے کے وقت کو پریشان کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت کو اس سمجھوتے پر افسوس ہے۔ امریکی ترجمان کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے امریکی سرگرمیوں اور فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات جاری رکھنے کی کوششوں کو شدید دھچکا پہنچے گا۔ آسٹریلیا کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ملک کے مغربی علاقے کے ساحلوں پر ملنے والا ملبہ ملائیشیا کے گمشدہ جیٹ طیارے کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ملبہ جس کی شناخت نہیں ہو سکی ساحل علاقے اگسٹا کے نزدیک ملا تھا جہاں پر بین الاقوامی ٹیمیں بڑے پیمانے پر گمشدہ طیارے کا ملبہ تلاش کر رہی ہیں۔ اس تلاش ٹیم کے رابطہ ادارے نے بتایا ہے کہ تصاویر کے جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ ان کا اس ملبے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ آج کے اس پروگرام میں ہم امریکہ میں کمیونٹی کالج پروگرام اور غیر ملکی طالب علموں کے لیے پڑھنے کے مواقع پر گفتگو کریں گے۔ کچھ تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر ملکی طالب علموں کے لیے امریکہ کے کمیونٹی کالج میں پڑھنا ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنے ملک میں سیکنڈری تعلیم ختم کر لی ہو اور امریکہ میں پڑھنے کے خواہش مند ہوں۔ امریکہ کے بہت سے کمیونٹی کالجز ایسے ہیں جہاں پر غیر ملکی طالب علم پڑھ رہے ہیں۔ اسے کمیونٹی کالج انیشیٹو پروگرام کہا جاتا ہے۔ یہ پروگرام ان طالب علموں کے لیے ہے جنہیں تعلیم اور ہنر سیکھنے کے مواقع دستیاب نہیں ہیں۔ یہ پروگرام ایک سال پر مشتمل ہوتا ہے۔ سن 2007 سے لے کر اب تک 16 ملکوں کے 2100 طالب علموں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے بیورو آف ایجوکیشنل افیئرس کے تحت یہ پروگرام چلایا جا رہا ہے۔ کمیونٹی کالجز کے 3 ادارے بیورو آف ایجوکیشنل افیئرس کے ساتھ مل کر یہ پروگرام ترتیب دیتے ہیں۔ ملک بھر کے اسکول اس میں حصہ لیتے ہیں۔ سید الرحمان ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالجز کے تحت کام کرنے والے کمیونٹی کالج کنسٹورشیم کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی کمیونٹی کالجز ان کا کہنا ہے کہ امریکی کمیونٹی کالجز ان غیر ملکی طالب علموں کو مواقع فراہم کرتے ہیں جن کی حکومتیں یہ سہولتیں فراہم نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ غریب اور دیہی علاقوں کے بہت سے طالب علموں کو آگے بڑھنے کے لیے یکساں مواقع میسر نہیں ہوتے، انہیں بڑے بڑے شہروں کے طالب علموں کی نسبت کم وسائل دستیاب ہوتے ہیں۔
So there are many students who don't have opportunities like those who are in some of the major cities.
لہٰذا ایسے بہت سے طالب علم ہیں جنہیں بڑے شہروں میں رہنے والوں کی نسبت مواقع میسر نہیں، وہاں پر تعلیم اور صحت کی سہولتیں نہیں ہیں۔ امریکہ میں کمیونٹی کالجز کا سب سے منفرد پہلو یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پسماندہ علاقے ہیں وہاں کے نوجوانوں تک رسائی حاصل کی جائے، انہیں مواقع فراہم کیے جائے تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں۔ امریکہ میں اپنے قیام کے دوران یہ طالب علم انگلش زبان پر عبور حاصل کرتے ہیں اور اپنے اسکول کے ارد گرد کے ماحول سے روشناس ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اپنی پسند کا مضمون پڑھنے کے لیے بہت سی چوائسیز ہوتی ہیں، ان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، بزنس ایڈمنسٹریشن اور ایگریکلچر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایسے مضمون کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں جس کے ذریعے وہ ہنر اور تربیت حاصل کر سکیں، مثال کے طور پر ہوٹل اور وزٹر انڈسٹریز، میڈیا اینڈ جرنلزم، انجینئرنگ اینڈ ہیلتھ۔ یہ غیر ملکی طالب علم اسکول میں کلاسز لینے کے علاوہ دیگر سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں، وہ بزنس اور غیر منافع بخش اداروں کے ساتھ انٹرنشپ بھی کرتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال امریکی ریاست آئیووا میں مسکٹین کمیونٹی کالج کے طالب علم ہیں۔ طالب علم مقامی کمیونٹی کو اپنے ملک اور ثقافت سے متعلق پریزنٹیشن بھی دیتے ہیں اور کمیونٹی ورک میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ فلوریڈا میں میامی ڈیڈ کالج کے طالب علموں نے اس سال ایک پروگرام کے تحت مارٹن لوتھر کنگ جونیئر ڈے میں حصہ لیا۔ سامعین، اس پروگرام سے متعلق آپ بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا پتہ ہے USEF پاکستان.org، یا پاکستان میں امریکی سفارت خانے کی ویب سائٹ یا دفتر سے بھی اس کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے وہ جلد سے جلد بولنے لگے، باتیں کرنے لگے۔ دنیا بھر میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر معاشرے میں بچے کی زبان سے ادا ہونے والے پہلے بامانی الفاظ عموماً ماما اور دادا ہوتے ہیں۔ یہ لفظ سن کر یقیناً والدین بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا کی اکثر زبانوں میں ماں اور باپ کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ ان دو لفظوں کے قریب تر ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اکثر ننھے بچوں کا زیادہ وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ گزرتا ہے، کیونکہ اپنے والدین سے الگ پرورش پانے والے بچوں کے بھی پہلے الفاظ یہی ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ سادہ ترین الفاظ ہیں جنہیں بچے کے دماغ کا وہ حصہ جس کا تعلق زبان سیکھنے سے ہے آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ اپنی عمر کے ابتدائی مہینوں میں اگرچہ بچہ بول نہیں سکتا، لیکن اس میں دوسروں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی صلاحیت پہلے دن سے ہی موجود ہوتی ہے، جس کے لیے وہ رونے یا چیخنے سے کام لیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بچہ کسی تکلیف کے باعث ہی رو رہا ہو، کیونکہ اپنی عمر کے پہلے ایک دو مہینوں میں وہ سوائے رونے کے کوئی اور آواز نہیں نکال سکتا، اور اپنی کسی بھی ضرورت کا اظہار وہ صرف رو کر ہی کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اکثر بچے ایک سے دو ماہ کی عمر کے دوران غونغاں کی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آوازیں وہ اکثر اوقات اپنی خوشی کے اظہار کے لیے نکالتے ہیں۔ تقریباً چھ ماہ کی عمر میں بچے ما، دا، غا، با جیسے حرف بولنے لگتے ہیں، لیکن ان کا بچے کے نزدیک کوئی مقصد یا مطلب نہیں ہوتا، بلکہ یہ دماغ کے اس حصے کے فعال ہونے کی سمت اشارہ ہوتا ہے جس کا تعلق زبان سیکھنے سے ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب بچے سات ماہ کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ کان میں پڑنے والی آوازوں اور لفظوں کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے چہرے کے تاثرات اور اپنی حرکات و سکنات سے اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ایسا نہیں کر رہا تو اس کی ایک وجہ سماعت کی خرابی ہو سکتی ہے، اور اس سلسلے میں ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سات ماہ کی عمر میں بچہ کئی الفاظ سمجھ سکتا ہے، لیکن بالعموم ایک سال کی عمر تک پہنچنے سے قبل وہ کوئی بامانی لفظ بول نہیں سکتا۔ بچوں کی زبان سے ادا ہونے والے پہلے الفاظ آخر ماما، بابا، دادا ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا میں ایک تحقیق کی گئی۔ ڈاکٹر جودت گریوین کی زیر قیادت ماہرین کی ایک ٹیم نے 22 نوزائیدہ بچوں کے دماغوں کا سکین کیا۔ تمام بچے 2 سے 3 دن کی عمروں کے تھے۔ سکیننگ کے دوران بچوں کو چند الفاظ کی ریکارڈنگ سنوائی گئی۔ ماہرین کو پتہ چلا کہ ماں، با، نا اور دا جیسے الفاظ سے بچوں کے دماغ کے زبان سے متعلق حصوں میں ارتعاش پیدا ہوا، جبکہ دوسرے لفظوں کی آواز پر وہاں کسی قسم کی کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو فطری طور پر بچے کے دماغ کے قریب تر ہیں، اور اپنی پیدائش کے چند گھنٹوں کے بعد ہی اس کا دماغ ان صوتی آوازوں پر اپنا رد عمل ظاہر کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ بولنے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی زبان سے ادا ہونے والے پہلے الفاظ یہی ہوتے ہیں، چاہے اس کے والدین کوئی بھی زبان بولتے ہوں اور وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ رہتے ہوں۔ مدثر منظر، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
پاکستان میں صحافیوں کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں ٹیلی ویژن کے ممتاز صحافی حامد میر پر مسلح افراد نے گولیاں چلائیں۔ گولیاں ان کی آنتوں، ٹانگوں اور پیڑوں کے حصے میں لگیں۔ حامد میر کا کامیاب آپریشن ہوا ہے اور توقع ہے کہ وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ امریکہ مسٹر میر پر وحشیانہ حملے کی مذمت کرتا ہے جو پاکستان کے اندر صحافیوں پر پریشان کن حملوں میں تازہ ترین واقعہ ہے۔ بدقسمتی سے یہ اکلوتا واقعہ نہیں ہے، دوسرے ممتاز صحافیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، جن میں جمشید بھگوان بھی شامل ہیں۔ لگاتار 2 مہینوں کے دوران مسٹر بھگوان پر بموں اور دستی بموں سے جو حملے کیے گئے ان سے وہ زخمی تو نہیں ہوئے، تاہم ہراساں کرنے اور ڈرانے دھمکانے کا عنصر واضح تھا۔ اپریل میں بھگوان کے گھر پر ایک دستی بم پھینکا گیا جو مبینہ طور پر دھوئیں کے بادل کی شکل میں پھٹا، تاہم کوئی زخمی نہیں ہوا۔ جبکہ مارچ میں ان کے گھر کے باہر ایک بم رکھا گیا جسے بم ناکارہ بنانے والے یونٹ نے اسے بیکار کر دیا۔ انسانی حقوق سے متعلق محکمہ خارجہ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر گزشتہ سال میں سیکیورٹی فورسز، سیاسی پارٹیوں، عسکریت پسندوں اور دوسرے گروپوں نے ذرائع ابلاغ، صحافیوں اور ان کے خاندانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور انہیں ہراساں کیا ہے۔ اس سال کے دوران صحافیوں کو اغوا کیا گیا اور انہیں حملوں، ہراساں کرنے اور ڈرانے دھمکانے کی کارروائیوں اور دباؤ ڈالنے کے دوسرے طریقوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسے ذرائع ابلاغ جنہوں نے از خود سینسرشپ پر عمل نہیں کیا اکثر انتقامی کارروائی کا نشانہ بنے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ یا سی پی جے میں ایشیا پروگرام ریسرچ ایسوسی ایٹ سمیت گلہوترا نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا میں صحافیوں کے لیے بدستور خطرناک ملکوں میں شامل ہے۔ برسوں سے صحافیوں کے قتل کے 20 واقعات پر سزائیں نہیں دی گئیں۔ سی پی جے کے مطابق 1992 کے بعد سے پاکستان میں 50 سے زیادہ صحافیوں کو کسی طے شدہ مقصد کے تحت ہلاک کیا گیا ہے۔ پاکستان میں امریکہ کے سفیر رچرڈ اولسن نے کہا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں پر بڑھتے ہوئے حملوں پر ہمیں تشویش ہے اور ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس ملک میں جمہوریت کی قدر کرتے ہیں بیداری کی گھنٹی ہے۔ ایک آزاد میڈیا جمہوریت کا ایک بنیادی جز ہے اور ملک میں ایک پرامن مستقبل کی تعمیر کے لیے صحت مند قومی مباحثے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کے مقابلے میں جو اسے خاموش کرنا چاہتے ہیں ان جرات مند آوازوں کے دفاع کے لیے مزید کام کرے۔ امریکہ حکومت پاکستان پر زور دیتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو میڈیا پر ان حملوں کے ذمہ دار ہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ جس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر راب میکلین۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ان دا نیوز پیش کریں گے قمر عباس جعفری، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس۔ لیکن اس سے پہلے سنیے گا خبروں کا ایک بلٹن۔